الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ترجمہ: بے شک قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اور ہم تجھ سے پہلے، ہم آپ سے پہلے کئی جماعتوں میں، کئی فرقوں میں پیغمبر نبی کو بھیج چکے ہیں. جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول میسنجر آیا، مگر یہ لوگ اس نبی کی مذاق ہی کرتے رہے. ایسے ہی ہم ان بدکاروں کو، بدکاروں کے دلوں میں کفر اور مذاق ڈال دیتے ہیں. وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہی طریقہ اگلی قوم سے ہوتا ہوا چلا آیا ہے. اب آج کے سبق میں پارہ نمبر 14 کی آیت نمبر 9, 10, 11, 12, 13 آپ کے سامنے پڑھی. اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کریم، جس کے لانے والے کو تم، گزشتہ سبق میں پڑھا انہوں نے مجنون کہا. کیا کہہ رہے تھے؟ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اس قرآن کے لانے والے کو تم نے مجنون کہا، دیوانہ کہا. قرآن کریم میں تم شک کرتے ہو، اور اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو. اللہ پاک نے اس کا جواب آیت نمبر 9 میں بیان فرما دیا. انا نحن نزلنا الذکر، تم میرے قرآن کو نہیں مانتے ہو. یاد رکھو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تم لوگ اس قرآن کے مٹانے کی، ختم کرنے کی کتنی ہی کوشش کرتے رہو، لیکن میں خدا اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہوں، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. یہ کلام جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے واسطے سے اترا ہے، اس وقت سے لے کر لفظ بلفظ قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مکہ المکرمہ کے مشرکین نے، مکہ کے کافروں نے لڑائی کر کر کے قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی 13 سال تک، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو وہ حملہ کرتے رہے، کہیں بدر میں، کبھی احد میں، کبھی کیا، کہ ہم اہل ایمان کو اور ان کے قرآن کو ہم ختم کر دیں گے، لیکن کوئی ختم نہ کر سکا. اور اس وقت سے لے کر مدینہ المنورہ کی زندگی سے لے کر آج تک دوسرے لوگوں نے بھی سازشوں کے ذریعے اہل ایمان کو اور قرآن کریم کو مٹانے کی کوششیں کی, ڈفرنٹ ڈفرنٹ پلاننگ کر کے, لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے اور ناکام رہیں گے. قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے, اس لیے کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں ان اللہ تبارک و تعالی انزلت الیک الکتاب الاخری, اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر ایسی کتاب, ایسی قرآن کو نازل کیا ہے کہ دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی اور دنیا کا پانی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. حدیث قدسی. سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم, یہ واضح آیتیں ہیں, ہم نے اہل ایمان والوں کے سینوں میں اس کو اتار دیا ہے, اتار دیا ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے یہ تفسیر عثمانی لکھی ہے, حضرت فرماتے ہیں اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کے ذریعے سے, اس کتاب کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا, ایسا انتظام کیا, اس کے لک آفٹر کی, پروٹیکشن کی ایسا انتظام کیا ہے کہ جس سے تعصب رکھنے والے, قرآن کے ساتھ نفرت کرنے والے, قرآن کے ساتھ تکبر غرور کرنے والے مخالفین کے سر بھی نیچے ہو گئے کہ انہوں نے بھی اپنی زبان سے قرآن کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہونے کو تسلیم کر لیا, کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر سکے, تسلیم کر لیا. اسی لیے آپ کسی بھی یہودی آدمی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی تورات ہے جو آپ پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, جو لفظ بلفظ نازل ہوئی تھی, یعنی کتاب کو اتارا تھا, کیا آپ کے پاس وہی لفظ کے ساتھ تورات موجود ہے؟ تو وہ خود کہیں گے وہی تورات اب موجود نہیں ہے, اس میں ادھر ادھر کر دیا گیا ہے. آپ کرسچن لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی بائبل, کیا اس میں کوئی لفظ بلفظ جو بائبل اتری تھی وہ تمہارے پاس موجود ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس وہی اصلی کتاب موجود نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کبھی انگلش میں, کبھی عربی میں, کبھی اردو میں, کبھی فارسی میں, ہر کنٹری کی بائبل کو آپ دیکھ لیجئے, ادھر ادھر اس میں تبدیل ہو گئی ہے. لیکن انہیں یہود و نصارہ کو, ان کو پوچھ لیجئے قرآن کیا لفظ بلفظ موجود ہے, تو وہ اپنی زبان سے کہیں گے 1400 سال 1500 سال ہو گئے جس طرح قرآن اترا تھا, آج تک پوری دنیا میں, ایسا نہیں کہ انگلینڈ کا قرآن کچھ الگ ہے, ہندوستان کا کچھ الگ ہے, بنگلہ دیش کا کچھ الگ ہے, پاکستان کا کچھ الگ ہے, سعودی کا الگ ہے, ساری دنیا میں آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے اور ساری دنیا کے حافظ قرآن کو قرآن پڑھا کر دیکھ لیجئے, بالکل سیم ہے, کسی قسم کی اس قرآن کریم کے اندر میں تغیر اور تبدل نہیں ہوا ہے. کہیں بھی دیکھ لیجئے آپ, توجہ سے بات سنیے میری, کہیں بھی قرآن کریم کو آپ کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک ذرہ رٹی برابر قرآن کریم کے اندر میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس لفظ کے ساتھ اترا ہے آج تک وہ قرآن موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ مسلمان تو مسلمان, ایک غیر مسلم کی زبان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. ایک انگریز پادری تھا, یو پی کا گورنر تھا اس زمانے میں 300 سال پہلے, اس کا نام میور تھا, اس نے خود اپنی بات لکھی ہے جس کو اتنا تعصب تھا, نفرت تھی قرآن کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ ہیٹرت تھی اس کو دل میں, علماء کے ساتھ, حافظ قرآن کے ساتھ.
اتنی زیادہ ہیٹرت نفرت کے باوجود اس نے خود لکھا ہے کہ دو چیز انسانیت کے دشمن ہے. اس نے لکھا ہے صاحب, اس نفرت میں آ کر اس نے لکھا ہے دو چیز انسانیت کی دشمن ہے, ایک تو محمد کا قرآن. ہم کیا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم,
اس نے تو لکھا لیکن ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن, اور ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار. یہ انسانیت کی دشمن ہے, اس نے لکھا. لیکن اس کے باوجود پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ تورات اور بائبل یہ اپنے لفظ بلفظ بالکل بدل چکی ہے, لیکن 1200 سال, اس نے لکھا ہے 1200, اس وقت میں 1200 سال گزر گئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس لفظ کے ساتھ قرآن ان کا اترا ہے, ہولی بک اتری ہے, وہ آج تک اسی لفظ کے ساتھ موجود ہے. اور وہ کہہ رہا ہے آگے, لگتا ہے اس میں کوئی تغیر تبدل ہونے والا
نہیں
ہے. اس نے خود لکھا. تو ان مسلمان تو مسلمان, ایک کافر کی زبان پر بھی اس بات کا اقرار ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تاریخ گواہ ہے, اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے قراء, بڑے بڑے حفاظ, بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے محقق, بڑے محدث, علامہ, کیسے کیسے جو قرآن کریم کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, رسم الخط والے, لکھنے والے رسم الخط کے حساب سے قرآن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, اور ایسے قرا اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں جو لفظ کی صحت کے اعتبار سے کس طرح اس کو ادا کیا جائے, ضاد کو, دال کو, قاف کو, قاف کو کس طریقے سے, ہا کو, ہا کو, اس کی محنت میں اس زمانے سے آج تک لگے ہوئے ہیں قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے. اللہ پاک نے ننھے بچوں سے لے کر ایک بوڑھے آدمی تک میں ایسے بھی پیدا کیے ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, قرآن کریم کی جزئیات کے بھی ایک ایک جز کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. ایسے بھی پیدا کیے اللہ پاک نے جنہوں نے شمار کیا قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں, ایسے بھی لوگ پیدا کیے جو شمار کرنے لگے کہ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں, ایسے بھی لوگ محنت والے اللہ نے پیدا کیے جو اس کام میں محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم میں الفاظ کتنے ہیں, قرآن کریم کے حروف کتنے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں ملینوں حفاظ اللہ پاک نے دنیا کے اندر میں پیدا کیے ہیں جو قرآن کریم کو لفظ بلفظ اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ایک بڑا سے بڑا محقق, بڑا سے بڑا عالم اگر قرآن پڑھنے میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کرے گا تو پیچھے چھوٹا بچہ بھی اس کی مسٹیک نکالے گا. اتنی حفاظت اللہ پاک نے, کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں آج کے سبق میں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے, کیا لکھا ہے, فرمایا مامون رشید, یہ مامون الرشید عباسی, ان کا ایک قاضی تھا جس کا نام اقسم تھا, بڑے محقق تھے وہ اقسم خود واقعہ لکھتے ہیں مامون الرشید کے زمانے کا, کہ مامون الرشید کا میں قاضی تھا اور ہر سال مامون الرشید کا ایک ہال تھا, اس میں بڑے بڑے محدث, مفسر اور فقی حضرات جمع ہوتے تھے, دعوت ہوتی تھی, ہر ایک کو دعوت دی جاتی تھی, بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے علماء محقق قرآن, سب کو جمع کیا جاتا اور کسی نہ کسی مسائل کے اوپر بحث ہوتی تھی, اور پھر اس کا اینڈ ہوتا تھا ایک دن, دو دن, تین دن میں پھر اس کو جمع کیا جاتا, لکھ لیا جاتا تھا. فرمایا ایک مرتبہ اس ہال میں ایک بڑا وجی, خوبصورت, لمبا ترنگ آدمی بھی آیا, اور تھا وہ اپنی ذات کا یہودی تھا, وہ بھی آیا. بات میں فیصلہ کرتے کرتے اس نے بھی کھڑے ہو کر
بحث مباحثہ کرنا شروع کیا. فصیح اللسان تھا بولنے میں اور اس نے بھی بڑی فصاحت کے ساتھ گفتگو کی. جب میٹنگ ختم ہو گئی اور جو وہاں مجمع تھا سب ختم ہو گیا, مامون الرشید عباسی نے اسے پوچھا, تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں, میں یہودی ہوں, میں یہودی ہوں. کہا کاش کہ تمہاری زبان بڑی فصیح ہے, تمہیں اچھا علم ہے, تمہارے پاس نالج اسلام کا بہت زیادہ ہے, کاش کہ تم مسلمان ہوتے تو ہم تمہاری قدر منزلت اور کرتے. ایسے تو کیا ہی ہے, اور زیادہ کرتے, ہم تمہارا اور رسپیکٹ کرتے. کہا میں کبھی بھی اپنے مذہب سے مرنے والا نہیں ہوں, مجھے میرا مذہب بہت محبوب ہے. تو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے, اسلام کی دعوت دی تھی لیکن اس نے منع کیا. میں کبھی بھی اپنے یہودیت کے ساتھ پھرنے والا نہیں, اپنے مذہب کا پابند ہوں. ٹھیک ہے, چلا گیا. جب دوسرے سال, امام قرطبی لکھ رہے ہیں, دوسرے سال پھر دوبارہ وہی مجمع جمع کیا گیا ہر سال کی طرح, اس میں یہ پھر آ گیا اور اس وقت اس نے بڑی فصاحت کے ساتھ اور زیادہ مسائل پر گفتگو کی. تو اس وقت اس نے مجمع کے ختم ہونے کے بعد مامون رشید عباسی نے کہا, آؤ ادھر, احترام کیا, کہا میں مسلمان بن چکا ہوں, اسلام قبول کر لیا. تو مامون رشید عباسی نے کہا تم تو کہہ رہے تھے میں اپنے مذہب کا بڑا پکا ہوں, اپنے مذہب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. کہا مجھے تمہارے قرآن نے مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا ہے. تو وہ کیسے, وہ کیسے؟ تو اس وقت اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا, بڑے عجیب انداز سے. کہا میں نے تورات کی رسم الخط کی اچھی انداز سے, میں نے تورات کو ان کی زبان میں اچھے انداز سے لکھا اور اس کے کچھ نسخے بنائے 5-10 اور اس کو میں نے بیچنا شروع کیا. تو لوگوں نے, ہمارے یہودی مذہب والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا اور خوشی کے ساتھ خریدا ہے. اور میں نے اس میں تبدیل کر دی تھی تورات میں, میں نے کچھ ادھر ادھر کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا لاؤ بائبل کو بھی میں اس طرح کروں. میں نے بائبل کی اچھی طرح رسم الختمت کی خط کیا اور اس کو میں نے کچھ نسخے بنائے اور بیچنا شروع کر دیا. لوگوں نے تبدیل کے باوجود, عیسائیوں نے, کرسچن لوگوں نے میرے اس نسخے کو قبول کر لیا. انہیں کیا پتا اس میں کیا لکھا, وہ تو پڑھتے رہتے. فرمایا میں نے قرآن کریم کو بھی اچھے بہترین رسم اس زمانے میں تو رسم الخط ہوا کرتا تھا, ہاتھ سے لکھتے تھے, اور رسم الخط سے میں نے لکھا بہت اچھے, لیکن میں نے اس میں الفاظ میں اور آیتوں میں بہت سارے جگہ پر میں نے چھوڑ دیا, ادھر ادھر کر دیا, تغیر تبدل چینجنگ سب کر دی. اور پھر میں نے اس کے کچھ نسخے بنائے, جب بیچنے کے لیے گیا, جہاں کہیں مجھے میں گیا تو لوگوں نے سب سے خریدنے سے پہلے اس قرآن کو کھول کر دیکھا اور کہا خریدنے سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. دیکھا تو بہت, 3-4 جگہ پر, جب ایک جگہ پر ملا تو اور جگہ پر بھی دیکھا, تو بہت سارا تغیر تبدل دیکھا. تو کسی نے میرے اس قرآن کے نسخے کو نہیں خریدا, کسی نے نہیں خریدا, کسی نے نہیں خریدا. مجھے یقین آ گیا اسی وقت کہ اگر سچی کوئی کتاب ہے, لفظ بلفظ موجود ہے, تو یہی ایک کتاب ہے قرآن کریم. اور اس کے بعد یہ واقعہ اقسم فرماتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں مامون رشید کے سامنے کہ اس قرآن نے مجھے مجبور کیا اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آنے کے لیے. اقسم فرماتے ہیں اسی سال جب میں حج کے لیے گیا تو میری ملاقات حج کے موقع پر سفیان ابن عیینہ, سیدنا سفیان ابن عیینہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد محترم ہیں, ان کے سامنے میں نے اس واقعے کو رکھا جو مامون الرشید عباسی کے دربار میں پیش آیا. تو اس وقت سفیان بن عیینہ نے کہا رحمت اللہ علیہ نے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، تورات اور بائبل کے بارے میں اللہ نے کہا ان کی قوم کے اوپر میں نے چھوڑ دیا کہ میں نے اس کتاب کو اتارا ہے، تم اس کی حفاظت کرنا اور اس کو حفاظت سے رکھنا، صرف ایک کتاب ہے قرآن کریم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہے، میں نے اس کو اتاری ہے اور میں خود اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس لیے قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تورات اور دوسری کتاب میں ہو سکتا ہے اور ہونا ہی چاہیے تھا۔
معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے، اب آپ کو میں تاریخ بتاؤں، آپ کو تو شاید پتا بھی نہ ہو، ہو بھی تو مختصر الفاظ میں ہوگا، مختصر واقعات میں، کہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہے۔ یہ قرآن ایسے 1400 سال 1500 سال ہونے آئے، ایسے نہیں پہنچا ہم تک۔ تمہیں پتا ہے کہ اس قرآن کے اترنے میں 23 سال لگے ہیں، 23 ایئرس لگے ہیں، کبھی سورت کبھی آیت، کبھی کچھ آیت کبھی پوری سورت، کبھی کیا کبھی کیا، اترتے اترتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح الباری میں بات ساری لکھی ہوئی ہے، حافظ ابن حجر نے اس پوری بات کو نقل فرمایا ہے جو بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے اور جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 36 ہے، اس پر یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسے جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، مثال ایک دے رہا ہوں، جیسے قرآن میں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ایسے جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وَقَدْ مَكَرُوا، یعنی یاد کر رہے ہیں کہ میں بھول نہ جاؤں، ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن تو ہے نہیں کہ دیکھ کر یاد کریں، یہ تو جبرائیل علیہ السلام ابھی بتا دیں گے پھر چلے جائیں گے، تو میں یاد بھی کر لوں ساتھ ساتھ میں۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری سورۃ القیامہ میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، آپ جبرائیل کا قرآن سنتے رہیے، وہ جو آیت پڑھے وہ سنیے، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، جلدی نہ کیجئے، میں اللہ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس قرآن کو تمہارے سینے میں بٹھا دوں گا، ان علینا جمعہ وقرآنا، قرآن اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ اور ان کی صاف ستھری زندگی اور ان کا جو یاد کرنے کا معیار، کون اس کے بارے میں الفاظ ہی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اکبر، وہ قرآن جو سینے میں جم گیا جم گیا۔ لیکن اسی پر بس نہیں کیا، ہر رمضان میں، آپ فتح الباری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر رمضان میں، ایوری رمضان میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پورا قرآن جتنا اترا اس کے بعد پڑھتے تھے، کس کے سامنے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کا حصہ جبرائیل کو سناتے تھے، جیسے ایک شاگرد استاد کو، استاد شاگرد کو سناتا۔ جب انتقال سے ایک سال پہلے، جس سال انتقال ہونا تھا، آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، اس سال جب رمضان آئی انتقال سے پہلے، تو 2 مرتبہ قرآن سنایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنا حافظہ اور اللہ کا وعدہ، اس کے باوجود بھی قرآن کی یاد کرنے پر محنت۔ ہمارا حافظ دیکھو آج کا رمضانی حافظ، اللہ کے حبیب نے قرآن پڑھنے میں، قرآن سنانے میں، قرآن کو یاد رکھنے میں کتنی محنت کی ہے، اندازہ نہیں کر سکتے آدمی، حالانکہ ان کو یاد ہے۔ اور اسی پر نہیں، صحابہ کرام کا شوق دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سنتے تھے تو یاد کرتے تھے، یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض عورتوں نے شادی کی ہے تو انہوں نے اپنے شوہروں سے کہا ہمیں ڈاوری اور مہر نہیں چاہیے، ہمیں قرآن سکھائیے، قرآن سکھائیے۔ کتنا شوق ہوتا تھا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے
تو وہاں پر جب کبھی کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے تھے فلاں انصاری صحابی کے پاس، فلاں انصاری صحابی کے پاس، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، بھائی ان کو اعجاز الزلہ سکھاؤ، بھائی ان کو یاسین شریف سکھاؤ، بھائی ان کے سورہ کہف سکھاؤ۔ گویا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدرسہ بن گیا قرآن کے حفظ کا، قرآن کے یاد کرنے کا۔ روایت منہل الفرقان میں لکھا ہے، عجیب بات، یہاں تک کہ آواز زور سے ہو جاتی تھی، اللہ کے حبیب فرماتے تھے اپنی آواز کو مدرسے والے صحابہ کرام پست کرو۔ گویا سیکھتے تھے صحابہ کرام قرآن کریم کو محبت اور پیار کے ساتھ، قرآن کریم کو سیکھتے تھے۔ اور پھر اوپر سے عرب لوگوں کا حافظہ، عرب لوگوں کا حافظہ، حافظ ابن حجر فرماتے معمولی گاؤں دیہات والوں کا حافظہ اتنا مضبوط اور اسٹرونگ ہوتا تھا کہ اپنا تو نسب نامہ یاد ہوتا تھا، ان کے گھوڑوں کا بھی نسب نامہ یاد ہوتا تھا، اتنا۔ اور بے شمار واقعات ہیں ان پر صحابہ کرام کی، حافظوں کی مستقل کتابیں لکھی گئی اس پر کہ ان کا حافظہ کتنا مضبوط تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی آیت اترتی تھی تو خالی آپ یاد ہی نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام کو یاد ہی نہیں کراتے تھے، جیسی ہی آیت اترتی تھی تو آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت ہوتی تھی۔ جو کتاب میں لکھا ہے ابن حجر نے، خلفائے راشدین بڑے بڑے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوتے تھے، ابی ابن القعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، حضرت ثابت رضی اللہ، ایسے بہت سارے صحابہ کرام کی جماعت ہوتی تھی۔ اور وہ ایک لکڑی سے کسی چیز سے، وہ انک کے ذریعے کبھی پتھر پر، کبھی پٹوں پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی یہ کھجور کے درخت کی جو لیو ہوتی ہے اس پر، کبھی کس پر، کبھی چمڑے پر، یہ جو آیت اترتی تھی۔ چونکہ وہ غریب تھے، ان کے پاس یہ اس زمانے میں تو تھا نہیں، لکھ لیا کرتے تھے آیت کریمہ اور پھر اس کو یاد بھی فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے صحابہ کرام کو، یہ آیت یہ جو اتری ہے اس کو فلاں جگہ لکھو، اس کو فلاں جگہ لکھو، یہ اللہ کے حبیب فرماتے تھے۔ گویا ایک نسخہ، زید بن ثابت جو سب سے بڑے صحابی ہے، فرمایا ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیتوں کو لکھا ہے، خاص طور پر زید بن ثابت ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صاحب ایک جماعت کا نام لکھا ہوا ہے، آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، امام قرطبی نے سب کے نام نقل کیے، کتنے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے اور کتنی صحابیات رضوان اللہ وہ حافظ قرآن تھی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے، تو پھر زمانہ آیا، چونکہ ایک مختصر تاریخ ہے ہم لوگوں کو پتا نہیں، تو ایک مختصر طور پر، ایک بڑی لمبی تفسیر ہے اس میں، لیکن مختصر طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جنگ یمامہ ہوا، اور جنگ یمامہ میں قریب اپروکسیمیٹلی 800 سے زیادہ صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے، زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب کیا کریں، بڑی جماعت صحابہ کرام کی شہید ہو گئی، اور جن کے سینے میں قرآن موجود تھا، جو حافظ قرآن تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہی کال زید ابن ثابت، میسج بھیجا، آپ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ فرمایا زید ابن ثابت فرماتے ہیں، خود اپنا واقعہ، میں جس وقت صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا، تو وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تشریف فرماتے ہیں۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنگ یمامہ میں اور بھی اس سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے دنیا سے جا رہے ہیں، اگر ہم قرآن کو جمع نہیں کریں گے تو بعد والے لوگ کیا کریں گے؟ حافظی لوگ چلے گئے جائیں, چونکہ لکھا ہوا تو نہیں ہے, جو کچھ لکھا وہی ایک نسخہ ہے. حضرت زید بن صاحب وہ بھی ایک جگہ نہیں ہے, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, اور وہ حافظ حافظ تو جا رہے ہیں دنیا سے, اب کیا کرے. تو یہ حکم تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایک مہینہ استخارہ کیا پہلے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مہینہ. اور اس پر میں بات بتاتا چلوں, استخارہ 7 دن کے لیے نہیں ہے, تم جتنا دن جب تک تمہارے دل میں شرح صدر ہو جائے استخارہ کرتے رہو. اور استخارہ کا مطلب کوئی خواب باب نہیں ہے, خود لفظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انی استخیرک, اے اللہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے خیر عطا فرما, اگر اچھا ہے تو خیر عطا فرما, اگر اچھا نہیں تو اس کے نہ ہونے کا کوئی سبب پیدا فرما. پھر اگر آ گیا خواب یا دل میں تسلی الگ بات ہے, لیکن اصل تو اللہ سے خیر مانگنی ہے کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر عطا فرما. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مہینہ استخارہ کرنے کے بعد فرمایا اس میں بہت خیر ہے, آپ حکم دیجئے, چونکہ امیر المومنین تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حکم دیجئے جمع قرآن کا, کتاب قرآن کریم جن جن کے پاس جمع کیا جائے حکم دیجئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا میں کیسے کر سکتا ہوں, میں کیسے. پھر بہت ہی استخارہ اور سوچتے رہے سوچتے رہے, فرمایا جب میرے دل نے گواہی دی شرح صدر ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے بلایا, فرمایا دیکھو آپ ایسا کیجیے, آپ نوجوان ہو, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت وحی کرتے تھے, آپ کو ہر آیت بتا دی جاتی تھی, آپ خود حافظ قرآن بھی ہو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن ہے, میں بھی ہوں, لیکن آپ نوجوان ہو, ابی ابن کعب بھی ہے, آپ ایسا کیجئے کہ جن جن لوگوں کے پاس قرآن کی آیتیں موجود ہیں ان قرآن کی آیتوں کو جمع کی جائیں. لیکن جمع کر, حالانکہ جمع کیسے کر سکتے تھے, ابو بکر صدیق خود حافظ قرآن تھے رضی اللہ عنہ, حضرت عمر حافظ قرآن تھے, چاہتے تو لکھ لیتے خود ہی اپنے حافظے سے, صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی, جمع کر کے لکھ لیتے, ارے وہ نسخہ موجود تھا زید ابن سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اسی سے نقل کر لیتے. لیکن قرآن کی جمعیت میں کتنا زبردست کام کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی آپ کافر اس قرآن پر انگلی نہ اٹھا سکے, اس کی حفاظت کیسے کی. فرمایا چار شرطوں کے ساتھ آپ قرآن کو جمع کیجئے, 4 conditions. اس کی تصدیق تب ہوگی جب اس میں 4 شرطیں, جب بھی کوئی صحابی, اعلان کر دیا گیا بھائی جن جن کے پاس جتنی بھی آیتیں سورتیں ہیں لکھی ہوئی ہے وہ لے کر آؤ میرے سامنے, صحابہ کرام کی لائن لگ. لیکن شرط کون سی تھی؟ سب سے پہلی شرط, حضرت زید ابن ثابت یہ کاتب وحی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے اور کاتب بھی تھے, چونکہ میں نے بھی سنایا خلفائے راشدین بھی وہاں موجود تھے. فرمایا تم دونوں, یہ 2 شرط, تم دونوں جب بھی کوئی آیت لے کر آئے تو پھر اپنے حافظے سے دیکھیں کہ یہ آیت صحیح ہے یا نہیں, اپنی یاد شکتی سے دیکھیں. ابھی آپ کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہوں تو میں سنتا ہوں تو میں بتاؤں گا بھائی غلط پڑھ رہا ہے, صحیح ہے یا غلط کر رہا ہے, اپنی یادداشتی کے حساب سے. نمبر 1, اس قرآن کی آیت کو سنیں. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ دونوں وہاں موجود ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے خود لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود لکھی ہے یا ان صحابہ سے جنہوں نے لکھی ان سے نقل کی ہے, پوچھئے آپ پہلے تو یادداشتی سے دیکھ لیجئے کہ صحیح ہے یا غلط ہے, نمبر 2 انہیں پوچھئے, نمبر 3 ہر آیت پر 2 گواہ بھی ضروری ہے, 2 گواہ کے بغیر, 2 witnesses, ویری ویری امپورٹنٹ. کس کے لیے؟ اس آیت کو جو تم لکھوانا چاہتے ہو ان کی جمعیت کے لیے. اور پھر ان آیات کا مقابلہ کیجئے دوسری آیات سے جو تمہارے پاس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لکھا ہوا نسخہ ہے
اس سے مقابلہ کیجئے کہ برابر ہے یا نہیں. تو لکھائی میں بھی دیکھو, سنوائی میں بھی سنو, اور پوچھو بھی, گواہ بھی ہو, یہ ساری چیزیں پائی جائے گی, تب تم اس کی آیت کو لینا ہے. اب دیکھیے ایک آیت ہے قرآن کریم کی, بات سے بات کہہ رہا ہوں, سورہ توبہ کی آخری دو آیت ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی, یہ لے کر آئے کون, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے. لیکن ان کو یاد تھی, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیت یاد تھی, ہزاروں صحابہ کو یاد تھی, ہزاروں صحابہ کو یاد تھی, صرف ایک چیز نہیں تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے نہیں لکھی تھی. ویسے تو وہاں نسخے میں موجود تھی حضرت زید بن, تو اس کے لیے تواتر کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام کو بلایا گیا, پھر اس کے بعد اس کی تحقیق کی, پھر اس عورت اس آیت کو لی گئی ہے. اندازہ کیجئے ایک ایک آیت پر کتنی محنت کی ہے, تب جا کر یہ قرآن جمع ہوا. اب ہو گیا جمع قرآن, اب اس کے کچھ نسخے, یہ نسخہ تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر, جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ نسخہ پھر چلا گیا کن کی جگہ, کن کے گھر پر, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر. ان کے انتقال کے بعد یہ چلا گیا کس کے گھر پر, ان کی بیٹی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہماری ماں حضرت حفصہ, حضرت سیدنا عمر کی بیٹی, ان کے مکان پہ چلا گیا اور ان کے مکان میں موجود تھا, اور ایک کچھ نسخے مروان ابن الحکم کے پاس بھی تھے. یہ سب ہو گیا. اب قرآن کریم انزل القرآن علی سبعت احرف, سبعت احرف, قرآن کریم سات حرفوں پر اترا تھا, سات لینگویج جس کو کہتے ہیں. تو کوئی کہتے ہیں ملک یوم الدین, کوئی مالک یوم الدین, قل اعوذ برب الناس, نیس, اس طرح, گویا کہ الگ الگ زبان میں وہ پڑھتے تھے. اب مسئلہ آ گیا, سات زبان میں ہیں. اب ہوا کیا, آذربائیجان کی وہ آرمیا کی اس لڑائی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے, وہاں پر دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں شام والے ہماری لینگویج والا قرآن صحیح ہے, اہل عراق والے کہہ رہے ہماری لینگویج, چونکہ صحابہ کرام سارے گئے ہوئے تھے, وہ کہہ چکے وہ اسلام پھیل چکا تھا, کچھ آگے نکل چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے زمانے میں تو اور نکل گیا تھا. اب یہ اپنے لینگویج کے حساب سے, کوئی کہتا تھا ہمارا قرآن تمہارا غلط, کوئی کہتا ہمارا صحیح تمہارا غلط, وہ آیتوں میں قریب ہے کہ کفر تک پہنچ جائے, قرآن کی آیت کا انکار کریں گے, تمہارا غلط ہمارا صحیح, تمہارا صحیح ہمارا غلط, اس طریقے سے. اب جب یہ واپس آئے آرمیا کی لڑائی کے بعد, تو حضرت حذیفہ تشریف لے گئے کن کے پاس, امیر المومن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اس وقت, ان کے پاس گئے اور کہا حضرت بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ہم جب گئے لڑائی میں تو دیکھا کہ وہ قرآن کی آیتوں میں لڑ رہے ہیں, وہ کہتا ہمارا صحیح, وہ کہتا ہمارا صحیح, وہ کہتا ہمارا صحیح, اب کیا کریں گے؟ آپ اگر اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر لڑائی پیدا ہوگی, اختلاف ہوگا, اور قرآن کریم کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوگا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مدینۃ المنورہ میں بھی کچھ اسی آیتوں کی طرح, وہ کہتا ہمارا صحیح, وہ کہتا ہمارا صحیح, الگ الگ اختلاف ہونے لگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے, فرمایا آؤ چلو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میٹنگ رکھی گئی, صحابہ کرام کو جمع کیا گیا اور آپ نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا ہم قرآن کریم کو ایک زبان پر جمع کریں گے, پڑھ سکتے ہیں اس ساتوں زبان, عربی آج بھی چالو ہے, ساری دنیا والے قرآن ہے جو پڑھتے ہیں سات میں دس میں جو بھی ہو, لیکن ساری دنیا کے عوام خواص جو ایک قرآن ہر جگہ پڑھیں سب کی آسانی کے لیے, اس ایک قرآن جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. فرمایا چار صحابہ کرام کی موجودگی میں, چار صحابہ کرام کو کہا گیا, پہلے نسخہ منگوایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے, اور پھر کہا حضرت زید بن ثابت, اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام کو کہا کہ عبد الرحمن ابن الحارث, یہ چار صحابہ کرام کی کمیٹی بٹھائی, کہا تم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے کہ اس کو جمع کرنا, اس میں سے ایک تو
ایک انصاری ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تین مہاجر ہے قریشی ہے. فرمایا دیکھو اگر کسی آیت میں اختلاف ہو تو قریشی کو ترجیح دی جائے اس لیے کہ ان کی زبان پر یہ یعنی ان کے زمانے میں یہ قرآن اترا ہے.
شروعات تو وہیں سے ہوئی نا, پہلے 13 سال پھر تو ہجرت کر کے آپ ساسم تشریف فرمایا اس کو ترجیح دی جائے. یہ سب ہونے کے بعد سارے گواہوں کی موجودگی میں قرآن کو ایک صفحہ جو آج یہاں ہمارے سامنے موجود ہے 13 یا 14 15 لائن والا, لیکن جو مصحف عثمانی جس کو کہا جاتا ہے اسی مصحف عثمانی پر 7 نسخے بنائے گئے, ایک یمن بھیجا, ایک کوفہ بھیجا اور ایک شام بھیجا اور اسی طرح ایک مدینہ منورہ, ایک مکہ مکرمہ, 7 الگ الگ جگہ پر یہ نسخے بھیج دیے گئے. آج بھی وہی مصحف عثمانی جا کر دیکھو لکھا ہوا موجود ہے ترکی استنبول میں, آج بھی موجود ہے. اور وہی نسخہ سیدنا عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے قرآن کریم اور بلوائیوں نے حملہ کیا, اوپر سے برچھا مارا اور جو خون کا فوارا نکلا قرآن کی آیت پر, وہ قرآن کی آیت پر وہ خون ابھی تک لگا ہوا موجود. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم, اللہ تمہارے لیے کافی ہے, وہ سنتا ہے وہ جانتا ہے. مصحف عثمانی آج تک موجود ہے. خیر یہ تو بات ہوگی. اب قرآن تو ایک ہی مصحف عثمانی پر جمع کر کے اس کو ہر جگہ اور پھر ساری دنیا میں پھیل گیا گیا, چونکہ اب قرآن تو لکھا تھا بغیر نقطوں کے, بغیر زبر زیر پیش کے, تھا بھی نہیں کوئی نقطہ. آپ کیسے پڑھتے, عجمی کیسے پڑھتے قرآن کو, کوئی نقطہ نہیں تھا, کوئی زبر زیر پیش نہیں تھا. ان لوگوں کا حافظہ ایسا تھا کہ جب قرآن کو پڑھتے انہیں نقطے کی ضرورت نہیں تھی, زبر زیر کی عربوں کو ویسے ہی لکھا گیا تھا اور ویسے ہی پڑھتے تھے. آپ نون شزوہا پر آپ دیکھو نون پر بھی نقطہ ہے اور دوسرے نون پر بھی ہے, شین پر بھی ہے, زا پر, کسی پر نقطہ نہیں ویسے ہی, لیکن وہ پڑھتے تھے. بعد میں اب یہ اسلام پھیلتے پھیلتے عجم تک پہنچا, کیسے پڑھیں گے قرآن کریم کو, کوئی نقطہ ہی نہیں. تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں ان پر, انہوں نے حکم دیا ابو الاسود دوالی کو, انہوں نے کہا تم یہ ایسا کام کرو کہ قرآن کریم کے اوپر جتنی بھی آیت ہر جگہ جہاں جہاں نقطہ لگانا ہے وہاں نقطے لگاتے جاؤ. اب یہ نقطے لگانے والے تاریخ میں الگ الگ الفاظ ہیں, الگ الگ باتیں ہیں. نقطے لگانے والے یا تو یہ حجاج بن یوسف ہے یا ابو الاسود دوہلی ہے, تین آدمیوں کے نام. حجاج بن یوسف نے خود نہیں لگایا, اس نے حکم دیا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت یحییٰ ابن یعمر رحمت اللہ علیہ کو, ان بڑے بڑے تابعین کو حکم دیا کہ نقطے لگاؤ. جو سیدنا حسن بصری جنہوں نے 120 صحابہ کرام کو دیکھا ہے انہوں نے نقطے لگائے. اور پھر اس کے بعد زبر زیر پیش کا مسئلہ آیا تو کہا اس کا بھی حکم دیا. یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں سیدنا حسن بصری وغیرہ نے اس کام کو کیا. اب زبر زیر نہیں ہوتا تھا, اگر زبر ہوتا اوپر ایک ڈاٹ ہوتا تھا, زیر ہوتا نیچے ایک ڈاٹ ہوتا تھا, اگر پیش ہوتا تو لفظ کے اخیر میں ڈاٹ ہوتا تھا, اور اگر دو زبر دو زیر ہوتے تو دو ڈاٹ ہوتے اوپر نیچے جہاں کہیں, اور اگر دو پیش ہوتے تو اخیر میں ٹو ڈاٹس ہوتے. اس طریقے سے بعد میں زبر زیر وغیرہ کی, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ آج مسلمانوں کے لیے قرآن کا پڑھنا کتنا آسان ہو گیا ہے, ورنہ ہم زبر زیر کے بغیر ویسے نہیں پڑھ سکتے ہیں نا, ویسے نہیں, لکھا ہوا پھر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں, اگر نہ لکھا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. پھر ایک لمبی بات میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر تاریخ, یاد رکھو یہ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ہاں سینوں کے سینہ بسینہ حفاظت کرے گا. اسی لیے صاحب کنز العمال علی متقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کنز العمال میں لکھا, جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ حافظ قرآن اگر مر جائیں تو اللہ اس کی قبر سے کہتا ہے کہ اس کی باڈی کو ختم نہیں کرنا ہے, اس کے سینے میں میرا قرآن ہے. تو وہ قبر خود اللہ سے کہتی ہے میں کیسے اس کی باڈی کو ختم کروں, اس لیے کہ تیرا عظیم الشان کلام اس کے سینے میں موجود ہے. علی متقی نے اس بات کو لکھا ہے. تو یہ قرآن اللہ کرے ہمیں پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اس کو چومنے کی, اس کو دیکھنے کی اور اس کو پڑھنے کی, اس کو سینے سے لگانے کی اور اس کو دیکھنے کی
جس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب، ادب سے رکھنا بھی ثواب، اونچی جگہ پر رکھنا بھی ثواب، ہر اعتبار سے ثواب ہے۔ آخری بات کہہ کر، چونکہ بات بہت لمبی ہے، آگے دوسری آیت شروع کروں گا تو پھر دوسرا آیت ایک گھنٹہ ہو جائے گا، اس لیے آخری بات، ہندوستان میں ایک ہندو تھا، ندوا میں، لکھنؤ کی طرف، لکھنؤ میں، وہ قرآن کریم کو پریس کرتا تھا، یعنی چھپ اس کی خود کی پریس تھی اور اس میں وہ قرآن کو چھاپتا تھا۔ اب یہ ہندو تھا لیکن اس کے سارے کام والے مسلمان تھے، اس نے مسلمان رکھے تھے، اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ قرآن کو چھاپنے کی جب باری آئے تو سارے مسلمان وضو کرے پھر چھاپے، بغیر وضو نہیں، ہندو کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں۔ اور جب یہ چھپ جاتا تھا تو ایک سلیٹ پر ہوتا تھا، یہ دو تین پیج ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک پیج پر لکھا ہے بھئی ایک پیج ہے، پھر دوسرا پیج، پھر اس پلیٹ کو رکھتے ہیں تو وہ چھپ جاتی ہے، ایک پیج بھی دوسرا پیج، اس طریقے سے وہ پلیٹ بناتے تھے اس زمانے میں، آج بھی ہوتا ہے پلیٹ بناتے ہیں، اب یہ پرانا زمانہ تھا۔ اب یہ جب قرآن چھپ جاتا تھا تو اس پلیٹ کو ڈھوتے تھے، چونکہ اب دوسری کوئی کتاب، دوسرا کوئی کتاب وغیرہ چھاپنا ہوتا تھا اس پلیٹ پر وہ لکھتے تھے، تو اب یہ قرآن کو وہ ڈھوتے تھے، وہ انک جو لگی ہے اس کو دھوتے تھے اس پانی کی، کہا یہ قرآن کے اوراق کا پانی ہے، تو یہ انک ہے، اس کو حفاظت سے ایک ڈرم کے اندر میں وہ بھرتا تھا اور حکم دیتا تھا اس کو ادھر ادھر نہیں ڈالنا، سمندر میں کہیں جا کر جہاں پانی چلتا ہو اس بہتے ہوئے پانی میں ڈال دو تاکہ قرآن کی آیتوں کا ادب ہو۔ اس نے اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد جب اس کے بارے میں خود لکھا صحیح واقعہ، فرمایا جب اس کی موت کا وقت آیا تو تھا ہندو، اور ہندو لوگ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ لکڑیوں کے ساتھ باندھتے ہیں اور نیچے بھی لکڑیاں اوپر بھی لکڑیاں اور پھر جلاتے ہیں، بہت کچھ ڈالتے ہیں اور پھر جلاتے ہیں، 3 دن تک مسلسل اس کی باڈی بڑی بڑی لکڑیوں سے جلائی گئی، لکڑیاں ختم ہو گئی، اس کی باڈی نہیں جلی ہے، لکڑیاں، اس کے پوپ اور پادری جو ہوتے ہیں مہاراج جس کو کہتے ہیں نا، ان مہاراجوں نے کہا یہ پوتر بودھی ہے، یہ کوئی پوتر کام کر رہا تھا، کوئی نیک کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی باڈی جل نہیں رہی ہے، ایسا کرو اس کی باڈی کو اٹھاؤ اور گنگا جمنا میں ڈالو، جلانا نہیں ہے۔ اب جس کی باڈی کو دنیا میں اللہ حفاظت کرے اس کا مقام کیا ہوگا، اب جو مومن قرآن کا ادب کرے گا اور قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو یاد کرے گا، اس کی محنت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے آپ ضرور آئیے، کہیں بھی ہو قرآن ضرور سمجھیے۔ یہ تو ہمارا قرآن تو ماشاءاللہ شروع سے لے کر تفسیر موجود ہے، پوری ہماری تفسیر سالے پر ساری پہلے سپارے سے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر 15 سپارے تک لفظ بلفظ موجود ہے، الحمدللہ اسپاک بھائی نے اس کی محنت کی اور بھی لوگوں نے، تو اب خود سنیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ یہ وریث تھی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ وریث تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا مالٹا کی جیل میں میں رہ کر آیا ہوں، اور مالٹا کی جیل میں حضرت نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، جو ترجمہ شیخ الہند ہے انہوں نے، مولانا محمود حسن صاحب نے مالٹا کی جیل میں لکھا ہے، اور ان کے بڑے شاگرد حضرت مولانا عزیز الغل تھے پاکستان میں، ان کو کہا جب یہ جب واپس آ رہے تھے ہندوستان میں جیل سے چھوٹ کر، تو کہا کشتی ڈوبنے کی تیاری تھی، تو حضرت نے اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ اگر ہم ڈوب بھی جائیں تمہیں تو تیرتے آتا ہے، یہ میں نے بڑی محنت سے جیل میں ترجمہ قرآن لکھا ہے، آپ اپنی قبر پر کمر پر باندھ دینا اور تیرتے تیرتے باہر نکل جانا، کہاں اللہ پاک کرے کہ لوگوں کے پاس میرا یہ ترجمہ پہنچ جائے اور چھپوائے اور قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ سمجھیں، یہ حضرت کی وری تھی۔ فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں مار کھا رہا ہے، ایک قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے اور ایک آپس میں لڑائی کی وجہ سے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں علماء کے درمیان میں کہا، میں جیل سے مالٹا کی 2 سبق لے کر آیا ہوں کہ مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے، اس کی 2 وجہ ہے، یہ قرآن سے کوئی محبت، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی کوئی کوشش، اس کے پاس ناول پڑھنے کا ٹائم، اس کے پاس نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم، اس کے ٹی وی اور بی بی سی اور نہ معلوم کیا اور کیا دیکھنے کا ٹائم ہے، لیکن اس کے پاس قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو یہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے آدمی اسطورے سے بال صاف کرتا ہے ایسے ہی یہ مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی آیت تو بہت لمبی ہے, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی تو. ابھی تو ایک ہی آیت ہوئی ہے, آیت نمبر 9 ہوئی ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. یہ لفظ شیعہ جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ آج کل کے شیعہ وہ نہیں ہے. یہ شیعہ کا کیا مطلب ہے میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس پر سے تفسیر کریں گے آئندہ, اس پر سے اور آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وفل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوى واہل المغفرہ یا حنان یا منان. اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهل. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے خزانے میں تیرے سامنے پیش کر کے ریکویسٹ کر سکے ہماری مغفرت کے لیے. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں تیرے قرآن کی محبت میں, اور لوگ مکسلر کے ذریعے سے جہاں دنیا میں سن رہے ہیں. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, تیرے قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ اور جن پر نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے سیاہوں کو معاف فرما, خطاہوں کو معاف فرما, آنے والی وباؤں کو دور فرما, آنے والی وباؤں کو دور فرما, آنے والے وائرس کو ختم فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما, سبھی کی حفاظت فرما, اس مصیبت سے اللہ سبھی کو نجات عطا فرما. یا اکرم الاکرمین توبہ کی توفیق نصیب فرما, استغفار کی توفیق نصیب فرما, اور اللہ دوبارہ تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما, کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرما, ہمارا سننا بھی قبول فرما, اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما, ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما, ہمیں خشوع اور خضوع بھی نصیب فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اس قرآن کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما, رحمت للعالمین نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری ہماری آل اولاد کی پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.